ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمي مولاي صلي وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ستکریم علیہ الصلات والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، جلال و ادب کے ساتھ، اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی، رفیقان ملت، قرآن مجید برہان رشید کی تعارفی نشست کے اختتام کے بعد آج ہم اپنے اصل موضوع کی طرف، یعنی سورۃ النساء کی آیات کی اجمالی مدلل مدقق بحث اس درس میں شامل کر رہے ہیں، اور اس کا مقصد، اس کی غرض ہمارے دلوں میں موجود ایمان اور ایمان کا تقاضا، سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے محبت، توحید سے تعلق، رسالت سے تعلق، اور اس کے بعد تمام ضروریات دینیہ، تمام اعتقادیات اور ایمانیات کی باتوں پر اقرار اور دل سے یقین، اور پھر تمام فروع اور عبادات کے حوالے سے جو عبادتیں ہم پر فرض کی گئیں، اور جو جو چیزیں ہم پر فرض کی گئیں جس کی بجا آوری ہم پر فرض ہے، اور وہ وہ چیزیں جس سے اجتناب کرنا، دور رہنا، اپنے دامن کو اس سے بچا کر رکھنا ہم پر فرض ہے، یہی اسی سورہ مبارکہ کا سب سے بڑا موضوع ہے. جس طرح کہ عرض کیا گیا تھا آپ کی خدمت میں کہ سورۃ النساء جو ہے، آج کے درس میں ہم نے خطبے میں اس کی پہلی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں موجود توحید کی لذت، انسان کی تخلیق کے اصل مقصد کو جو اللہ رب العالمین نے اس کے کلام نے جس خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے، اس کی خلاصہ اور اس کی تحقیق و تفسیر ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے. سورۃ النساء مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، 177 آیات اس کے اندر ہیں، اور تقریباً 24 رکوع پر یہ سورہ مبارکہ مشتمل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لفظ میں آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں کہ یہ آیات ہیں، یہ رکوع ہیں، تو اس تاریخ پر بھی آپ کی توجہ آ رہی ہوگی، کیونکہ ساری بحث قرآن کے اصول کے حوالے سے پہلے گزر گئی. آ رہی ہے نا؟ ہاں، تھوڑا مجھے رسپانس بھی دیجئے تاکہ میں یہ سمجھوں کہ جو بات آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے وہ آپ اس کو قبول بھی کر رہے ہیں. تو سورۃ النساء میں اللہ رب العالمین نے جو آیات کی ترتیب نزول کے اعتبار سے بیان فرمائی ہے وہ 24 رکوع پر مشتمل ہے، اور یہ وہ سورت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی اور سورتوں کے مقابلے میں یک بارگی نازل ہوئی ہے. یک دم نازل ہوئی ہے. اور صورتیں حوادث کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے اترتی تھی، لیکن اس کی ضرورت اس اعتبار سے تھی کہ اللہ رب العالمین نے اسے یک بارگی میں نازل فرمایا. اس کے مضامین کے حوالے سے میں نے گزشتہ چیدہ بات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی. سورۃ النساء کو پڑھنے کے بعد اس بات کا مکمل کامل اندازہ ہو جاتا ہے، اور علماء نے اس کی تاریخ بھی نقل کر دی ہے کہ 3 ہجری کے اندر ہونے والی جنگ غزوہ احد سے جو شہداء شہید ہوئے تھے اور جو افراد شہید ہوئے تھے اور ان کی املاک، ان کی جائیداد، ان کی وراثت، ان کی یتیم بچے اور جو آگے ان کی اولادوں کے لیے اخلاقی تمام قدریں تھیں، اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے. اور ساتھ ساتھ اس سورہ مبارکہ کے اندر عقائد، عبادات، اخلاقیات، آئلی زندگی، فیملی زندگی، معاشرتی تمدنی زندگی، امور مملکت، حالات امن و حالات امن و جنگ کے تمام معاملات، اہمیت جہاد، مقصد بعثت رسالت، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے انفرادی اور اجتماعی زندگی کے جتنے پہلو ہیں، ان پر اللہ رب العالمین نے سورت کے اندر مسلمانوں کو کامل دستور مرحمت فرمایا. عنوانات کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ جو ہے، سب سے پہلے تو گھریلو زندگی کے اوپر بہت زیادہ زور دیتی ہے، اور ایک مسلمان نے جس تہذیب کے ساتھ اپنے گھر کی زندگی گزارنی ہے، بیٹا ہو کر، شوہر ہو کر، باپ ہو کر، ایک گھر کا فرزند ہو کر، ایک گھر کا ذمہ دار ہو کر، جس قسم سے بھی گھر سے متعلق جتنے تعلق اور معاملات ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ کے اندر گھریلو زندگی کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کر دیا. کاش اگر ہم اس سورہ مبارکہ سے فہم لیں تو بے شمار توہمات اور فضول باتیں جس کو ہم نے اپنا نظریہ، عقیدہ اور چھوٹی چھوٹی بات پر جنگ و جدال کا ذریعہ بنا لیا ہے، ہمیں یکسر اس سے خلاصی مل جائے گی، اور ہماری زندگی اس قرآن کی برکت سے امن و سکون، برداشت، رواداری کے ساتھ گزرے گی. اور گھر کی زندگی کے اندر سکون، امن، رواداری، درگزری نہ ہو تو گھر گویا کہ پورا، جس کو کہا جاتا ہے کہ گھر پورا جہنم بن گیا ہے، اس کے مزداق ہو جاتا ہے. لیکن اس سورہ مبارکہ نے گویا کہ حقوق کو تقسیم فرمایا ہر ایک کے حوالے سے، حقوق و ذمہ داری کو تشکیل کر دیا، رواداری کو دخل دیا، شفقت اور محبت اور حقوق کی بالا دستی جن جن کے لیے تھی، ہر ایک احترام اور سطح کو واضح کر دیا. ہر ایک کی سطح، ہر ایک کا مزاج، ہر ایک کی ضروریات، ہر ایک کا دائرہ اختیار اس سورہ مبارکہ نے گھر کی زندگی کے حوالے سے پیش کر دیا ہے، تاکہ عورت اپنے دائرہ اختیار میں رہے، شوہر اپنے دائرہ اختیار میں رہے، بیٹا اپنے دائرہ اختیار میں ہے، بیٹی اپنے دائرہ اختیار میں ہے. یہ بیان کی گئی ہے. نکاح کی ساری صورتیں اس میں بیان کی گئی ہیں، طلاق کے مسائل اس میں بیان کیے گئے ہیں. ناچاکی کے حالات سے بچنے کے بڑے خوبصورت اصول اللہ رب العالمین نے سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیے ہیں، ناچاکی سے بچنے کے، ازواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے بڑے خوبصورت اصول اللہ رب العالمین نے اس میں بیان فرمائے ہیں. اب انسان اگر اس سورہ مبارکہ سے دور رہ کر اپنی زندگی کو جہنم بنائے تو یہ اس کے لیے بہت سخت بدقسمتی ہے، اور اگر اب بھی وہ اگر بالکل گمراہی اور تباہی کے دھارے پر کھڑا ہو، میں کہتا ہوں آ کر سورۃ النساء کی اس 10 میں شامل ہو جائے، یا سورۃ النساء کی تلاوت کر لے اور اس کے مضامین کو سمجھنے کی کوشش کرے، تو وہ ایک دفعہ پھر اپنی زندگی کو خوشبودار اور خوشگوار ماحول میں تبدیل کر سکتا ہے. میرے دوستو، اس میں درجات اور حد بندی کے اعتبار سے حیا اور عفت کے موضوع کو بہت زیادہ ملحوظ رکھا گیا ہے. انسان کی زندگی احترام اور ادب کے گرد گھومتی ہے. ادب، احترام، محبت، کوئی بھی لفظ آپ اس کے لیے کہہ لیجئے، ادب، احترام، محبت، حیا، کوئی بھی لفظ آپ کہہ لیجئے، یہ محبت ہی سے مشتق ہے. اگر یہ چیز انسان کی زندگی کے اندر مفقود ہو جائے، ختم ہو جائے، تو ساری زندگی گویا کہ مفلوج ہو جاتی ہے، اور ایک انسان گویا کہ درندہ ہو کر رہ جاتا ہے. بالخصوص بے پردگی، بے پردگی نہیں بلکہ کناروں پر اور چوکوں پر بیٹھ کر بدنظری کرنا اور خواتین کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا، تو اس سے کیا تباہی ہوتی ہے. اور یہ اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کی گئی ہے. ہم میں یہ مرض نماز پڑھنے کے باوجود باقی رہتا ہے، ہم میں یہ مرض روزہ رکھنے کے باوجود باقی رہتا ہے، ہم میں یہ مرض شریعت مطہرہ کی تعلیم کو سننے کے باوجود باقی رہتا ہے، بد نظری، فحش، بے حیائی کے کام. اس سورہ مبارکہ کے اندر جو خوبصورت اصول بیان کیے گئے ہیں، اور صوفیاء نے اس اصول کے لیے جو ایک دائرہ باندھا ہے، اگر انسان اس کو سن لے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ باتیں اسے چین سے سونے نہیں دیں گی، وہ چین سے سونے جب دے گی جب وہ شریعت کے حکم پر عمل کر جائے گا. تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ اس کو بھی اس درس کے اندر گویا کہ شامل کیا جائے، اور بالخصوص گویا کہ اس درس کے اندر ہم حرمت مصاہرت کی مسائل کو لائیں گے کہ نکاح کے ساتھ بعض وہ معاملات مصاہرت کے، حرمت کی وہ چیزیں، تین عورتیں ماں کا درجہ رکھتی ہیں. ایک عورت تو وہ ہے کہ جس کے ہم نسبی تعلق رکھتے ہیں، جو ہماری سگی ماں ہے. ایک عورت وہ ہوتی ہے جو کسی بچے کو ایام رضاعت کے اندر دودھ پلا دے، اور ایک عورت وہ ماں کا درجہ رکھتی ہے جو اپنی بیٹی کسی کو دے دے، یعنی جو داماد اس کا بیٹا ہو جاتا ہے، اور وہ عورت اس مرد کے لیے جو ساس کا رشتہ ہے وہ ماں کا احترام کے برابر ہو جاتی ہے. یہ خاندانی سسرالی رشتے جس کو حرمت مصاہرت کہا جاتا ہے، اس کے احترام کے بڑے خوبصورت طریقے قرآن مجید برہان رشید نے بیان کیے ہیں، اور حیا کی اس میں بہت باریکیاں بھی بیان کی گئی ہیں جو ایک معاشرے کے اندر عفت اور پارسائی کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت پہلو ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حرمت مصاہرت جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ کا بڑا ترہ امتیاز ہے، اور اس بحث کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ حیا کے بہت ہی قریب بلکہ اصل حیا کا مسئلہ ہے. انشاءاللہ العزیز وہ اپنی جگہ پر میں آپ کی خدمت میں اس کے تمام گوشوں کو تفصیل کے ساتھ پیش کروں گا. گھریلو زندگی کے اندر عورت کا ایک بہت بڑا مقام ہے. اللہ رب العالمین نے عورت کے احکام پر بڑی نفیس یہاں پر شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں. عورت جو ہے ایک زیرو، اور اللہ رب العالمین کی خلقت کے اندر ایک بہت ہی گویا کہ خوبصورت شے ہے، صنف نازک ہے، اور اللہ رب العالمین کی قدرت کا ایک بہترین شاہکار ہے. لیکن اسلام سے پہلے اسے مورتی کی طرح سمجھا جاتا تھا، پاؤں کی جوتی کی طرح اس کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا تھا. قرآن خدا کا واحد وہ کلام ہے جس نے علی الاعلان پہلی مرتبہ یہ اعلان کیا کہ جیسے مردوں کے حقوق ہیں ویسے ہی عورتوں کے حقوق ہیں. تو یہ سورہ مبارکہ کی گویا کہ ایک سب سے بڑی اور زبردست قسم کے مضامین اور عنوانات کا خلاصہ تھا، اور اس میں اعتقاد کے حوالے سے حضور کی عظمت کے بڑے خوبصورت پہلو بیان کیے گئے. اور اہل کتاب نصرانی اور یہودی اپنے آپ کو خدا کا چہیتا بنانے کی کوشش کرتے تھے، تو اللہ نے بتا دیا کہ چہیتا اور میرا فرمان بردار وہ اپنی عبادت اور ریاضت کو لے کر میری بارگاہ میں کب مقبول ہوگا. ذات مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنی رضا کی اتھارٹی قرار دے دیا، کسوٹی قرار دے دیا، کہ جو میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں اپنے آپ کو گم کر دیتا ہے اور آپ کے قدم کے نقوش پر اپنی عقیدتوں کو نچھاور کرتا ہے، وہی اللہ رب العالمین کی قدرت کی نظر میں اس کا محبوب ہو سکتا ہے. عیسائیت پر بڑی خوبصورت اور یہودیت کی ذہنیت پر گویا کہ بڑا خوبصورت مکالمہ اس سورہ مبارکہ کا خلاصہ ہے. آئیے اس کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں، اور وقت کے اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کے ایک ایک مضامین کو ہم گویا کہ پورا کرتے ہیں. ان تمام عنوانات کی بحث کو سننے کے بعد ایک بات آخر میں یہ بھی سن لیجئے تاکہ آیتوں کی ترتیب مزید آپ کو اس حوالے سے معلوم ہو جائے. اور میں پھر عرض کروں گا کہ درس سننے کے بعد کچھ وقت اس کو دوبارہ سننے کے لیے نکالیں. ویب سائٹ کی صورت پر noornabi.net پر جو یہ بیان ہمارا اسی وقت گویا کہ ریلے کر دیا جاتا ہے. ریکارڈڈ کا سلسلہ تو الحمدللہ شروع ہے آپ کے سامنے، وہ قریب جس طرح ہوگا اعلان کے ذریعے شائع کر دیا جائے گا. لیکن میں پھر عرض کروں گا کہ اس درس کو آنے سے پہلے، کیونکہ مدرسے میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے استاذ، جب ہم بیٹھے ہوتے تھے تو ہمارے استاد کہتے تھے مطالعہ کر کے کون آیا ہے، کتاب کو دیکھ کر کون آیا ہے رات کو. تو الحمدللہ یہ توفیق رہی کہ کبھی نہیں دیکھا تو کہا کہ حضور ہم نے نہیں دیکھا، فرمایا کلاس سے اٹھ کے چلے جاؤ، پھر تم باہر چلے جاؤ. اس لیے کہ جب تم نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے تو تمہیں کیا تسلسل، تمہارا ذوق ہی نہیں بنا. تو میں عرض کروں گا کہ یہ درس بالکل ہم اسی سٹائل میں رکھ رہے ہیں اور اسی طرز پر رکھ رہے ہیں. عوام کی سہولت کے لیے تو ہے، لیکن درس کے احترام کو بھی ہم نے اس میں ملحوظ رکھا ہے. یہ نہیں کہ اکثر عوام کی بے چینی اور اس حوالے کر دیا جائے اور درس کی ساری حرمت پامال ہو جائے. میں آپ سے صرف مؤدبانہ طور پر عرض کروں گا کہ جو درس آپ یہاں پر سنتے ہیں اسے یاد رکھنے کی کوشش کریں، اور اگر یاد نہ رہ سکے تو یہ درس گویا کہ ریلے کر دیا جاتا ہے، تو اس کے ذرائع کو استعمال کر کے آپ اس کی یادوں کو تازہ رکھ کر تشریف لائیں، تاکہ آگے کا درس اسی سے منسلک ہوگا. جب آپ اس ربط کے ساتھ درس سنیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ کو کتابی صورت نہیں بلکہ یہ سارا درس خود آپ کے دل میں کتاب کی صورت میں بیٹھ جائے گا. ویسے میری کوشش ہے کہ آہستہ آہستہ میں نے اپنے چند یہاں پر بچوں سے کہا ہے کہ اس کو آپ تحریر کرنا بھی شروع کریں, جو میں بول رہا ہوں اس کو لکھنا بھی شروع کریں. انشاءاللہ رمضان کے آخری عشرے میں چاہتا ہوں کہ اس کو ترتیب کے ساتھ ایک کتابی صورت میں بھی شائع کر دیا جائے, تاکہ یہ قرآن کے تمام نقوش ہمارے دوست احباب جوان نسل جو ہماری ہے, دوست ہمارے بھائی ہیں, ان کے لیے ایک مفید ہو. اس سارے کا مقصد کیا ہے؟ وما توفیق الا باللہ. اور پیارے حبیب نے جو فرمایا کہ اللہم لا یاتی بالحسنۃ الا انت ولا یرفع السیئات الا انت لا حول ولا قوۃ الا انت, مولا کوئی بھلائی نہیں پہنچتی مگر تیرے ذریعے, اور کوئی برائی ختم نہیں ہوتی مگر تیرے ہی ذریعے, اور مولا کوئی نیکی پہنچ جائے اور برائی ختم ہو جائے, لا حول ولا قوۃ الا انت, تیری طاقت کے بغیر وہ متصور ہی نہیں ہے. تو یہ صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے, اللہ اسے اپنے پاک دربار میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے دینی شعور کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے. اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کی اس ابتدائی آیات کے اندر اور سورۃ النساء کی ابتدا میں جس خوبصورت انداز کے اندر بیان کیا ہے, یہ ہے تو ایک آیت لیکن آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس سے کتنے مضامین نکلتے ہیں. اسی ایک آیت سے میں نے سینکڑوں موضوع اس میں تیار کیے ہیں, انشاءاللہ العزیز وہ قسط وار آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. آج ہم توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے اور باہم احترام اور محبت کے حوالے سے چند بات کرنا چاہتے ہیں. پہلے ترجمہ قرآن مجید کا یہ اس آیت کا سماعت فرمائیے اور دیکھیے کہ یہ فطرت اور احساس سے کیسا قریب کلام ہے جو انسان کی زندگی جس چیز کا تقاضا کرتی ہے. یقیناً ان آیات کو سننے کے بعد انسان یہی کہتا ہے کہ یہ رب کا کلام ہے, کسی بشر کا کلام نہیں ہے. آپ کے دل میں کیا ہے میں نہیں جانتا, ان کے دل میں کیا ہے میں نہیں جانتا, ان کے دل میں کیا ہے میں نہیں جانتا, لیکن سب کے دلوں کی بات کو علام الغیوب اللہ رب العالمین جانتا ہے. تو اس نے انسانوں کی ساری نفسیات اور دلوں کے سارے خطرات کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس ایک آئے کریمہ کے اندر ساری چیزوں کو بیان کر دیا. ایک نقطہ اس کے ترجمے سے پہلے اور آج کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. اس سے پہلی سورت سورہ آل عمران ہے, سورۃ آل عمران ہے. میں نے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا تھا کہ انسان کی زندگی کے ایک بنیادی چار اصول ہوتے ہیں, وہ آپ اگر یاد رہے ہوں تو یہ چار بنیادی اصول آپ کے ذہن میں اور واضح ہو جائیں گے. انسان کو چار, وہ تو بنیادی اصول ہے انسان کی زندگی کے, فطرت کے وہ بنیادی اصول تھے, انسان کی زندگی کے بنیادی اصول تھے, خوراک, کپڑا, مکان اور افزائش نسل کے لیے نکاح. یہ انسان کی زندگی ان چاروں کے پیچھے, چاروں ہی ان چاروں پلر کے اوپر انسان کی زندگی استوار ہے. یہ نفسیات کی بھی بات ہے, تصوف کی بھی بات ہے اور قرآن کی آیت کا خلاصہ بھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نفسیات کا سب سے بڑا امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال و فرامین کو سمجھ لیا جائے تو دیگر کسی ماہر نفسیات کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. حضور جس طرح نفسیات کے متعلق بات فرما کر ہماری نفسیات کو مطمئن کر دیتے ہیں, اور صحابہ اکرام اور صوفیاء اکرام اس کی مزید شرح و تسہیل ہمارے فہم کے اعتبار سے سہل کر دیتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ رات کو میٹھی نیند بھی آ سکتی ہے اور نماز میں لذت اور حلاوت بھی آ سکتی ہے, اگر ہم اس فطرت کے تمام تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھ دیں. اب اسی فطرت کے تقاضوں کو میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ میں ایک طالب علم ہوں, میں قرآن کو کئی جہت سے پڑھتا ہوں لیکن مجھے اطمینان صوفیہ کے اقوال ہی پر ہوتا ہے, تو میں جس چیز کو پسند کرتا ہوں اسی چیز کو آپ کو بتانا چاہتا ہوں. بخاری شریف حدیث ہے کہ تم میں سے وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اپنے لیے, اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو خود کے لیے پسند کرتا ہے. میں مفسرین کو بھی پڑھتا ہوں, محققین کو بھی پڑھتا ہوں, علم کلام کے ماہرین کو بھی پڑھتا ہوں, لیکن وہ ایک مخمصہ اور الجھاؤ ہوتا ہے, لیکن شرح صدر اور جلد قلب میں ٹھنڈک اتارنے والی بات جو ہوتی ہے وہ حضرات صوفیاء کرام کی ہوتی ہے. اسی لیے حضرت شہاب الدین سہروردی کے چچا سیدنا ابو نجیب رضی اللہ تعالیٰ جو غوث اعظم کے خلیفہ ہیں, وہ جب پہنچے غوث اعظم کے دربار میں تو کہنے لگے حضور یہ میرا بھتیجا ہے شہاب الدین سہروردی. بڑے نوخیز جوان تھے, جوانی کا عالم تھا حضرت شہاب الدین سہروردی کا. کہنے لگے حضور یہ بحث مباحثہ بہت کرتا ہے, مناظرے بہت کرتا ہے, شور شرابہ بہت کرتا ہے, اس کو کوئی نصیحت کر دیں آپ. تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ خود مناظر ہیں, غوث اعظم سے بڑا مناظر کون ہوگا, غوث اعظم سے بڑا علم کلام کا ماہر کون ہوگا. لیکن اگر آپ ہماری جمعے کی تقریب میں بیٹھتے ہیں تو میں اس میں مناظرے پر ایک تفصیلی گفتگو دو جمعے کر چکا ہوں کہ مناظرہ کوئی منحوس شے نہیں ہے, اور مناظرہ کوئی کویا کہ لائق نفرت شے نہیں ہے. قرآن میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی فتح نمرود کے سامنے مناظرے سے کی تھی, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح فرعون پر مناظرے کے ذریعے ہوئی تھی, اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصرانیوں کو جو دبایا ہے وہ مناظرے کے ذریعے دبایا ہے. تو مناظرہ دین کی تبلیغ کا ایک بہت اہم پہلو ہے, لیکن اس کی ضرورت بہت آخر میں آتی ہے. اگر یہ ترتیب دین کی تردید, میں بارہا گزشتہ درسوں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ یہ تو ہم فکری دوست احباب باہم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ایک فکری گفتگو, یہ تو ریکارڈڈ ہو رہی ہے دوستوں کی شوق پر, لیکن میری طبیعت ایسی ہے کہ ہم باہم محبت کرنے والے بھائی ہیں, بیٹھ کر اپنی باطنی پیاس کو بجھانے کے لیے ہم تقاضا کر رہے ہیں. تو میں نے آپ کے سامنے تسلسل کے ساتھ یہ بات پیش کی تھی حضرات گرامی, کہ دین کے مبلغ کو دین کے تقاضے پہلے سمجھائے جائیں, اس کو پہلے نہ سمجھایا جائے کہ دس پہلے آتا ہے, اس کو پہلے یہ سمجھا جائے کہ ایک ہے, پھر دو ہے, پھر تین ہے, پھر ایک ترتیب کے پاس دس نمبر آتا ہے. مخمصہ ہر علم قابل مذمت جب ہو جاتا ہے, جب اس کی اہمیت کو دوسرے کی اہمیت پر فوقیت دے دی جاتی ہے. شریعت مطہرہ نے علم کی ایک ترتیب رکھی ہے, اس کے بیان کا ایک ڈھنگ اور سلوک رکھا ہے, اس کی تسلسل اور ایک ترتیب رکھی ہے. اگر اس کی ترتیب کو بگاڑ دیا جاتا ہے تو ہر چیز بری ہو جاتی ہے, جس کو صوفیہ سمجھاتے ہیں, پیارے کہیں پر سختی کی جائے تو وہاں تو میٹھی میٹھی باتیں نرمی والی کرے گا تو وہ گناہ ہو جائے گا, اور جہاں میٹھی میٹھی نرم باتیں کرنی ہے وہاں اگر تو سختی کر دے گا تو گناہ ہو جائے گا. تو یہ میری بات سمجھ رہے آپ کہ کہیں پر سختی کرنی ہے تو وہاں نرمی گناہ ہے, اور جہاں نرمی کرنی ہے وہاں آپ نے سختی کر دی تو وہ نہیں کہ آپ نے تبلیغ میں بڑھا اور ممبر پر آپ نے, پڑھیں گے آپ دونوں جگہ قرآن, پڑھیں گے دونوں جگہ آپ حدیث, پڑھیں گے دونوں جگہ آپ سنت, پڑھیں گے دونوں جگہ آپ تاریخ اسلام, لیکن گناہ کب قرار پائے گا؟ اس لیے کہ جو لوگ آپ کے پاس آئے ہیں, موضوع کرنٹ ایشو اگر شدت سے متعلق ہے اور اسلام سے یکسر متصادم ہوتا ہے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ نے پنپنے دیا تو ساری اسلام کی عمارت ایک نمک کے ڈھیر کی طرح پگھلتی ہوئی نظر آتی ہے, تو اس وقت فرنٹ لائن پر آ کر اٹیک کی صورت ہوتی ہے اور مناظرے کی صورت ہے. اور اگر ایسی فضا کہیں پر نہیں بنتی ہے تو دین کی حکمت کے جو تقاضے ہیں تبلیغ کے نرمی کے ساتھ اس کو مقدم رکھا گیا ہے. تو نہ نرمی کا پہلو کوئی ڈھیلا بننے سے مترادف ہے اور نہ مناظرے کا پہلو کوئی جذبات اور وحشیانہ موضوع ہے. جو اس بات کو سمجھتا ہے وہ پڑھا لکھا نہیں, میں کہتا ہوں وہ جاہل ہے جو اس چیز کو نہیں سمجھ پایا. سمجھ یہ ہے کہ علم مناظرہ کی بھی اپنی جگہ ایک ضرورت ہے, علم تصوف اور علم نرمی کی بھی اپنی جگہ ایک ضرورت ہے. یہ جو کہیے آپ سختی بولتے رہتے ہیں, وہ کہا جی آپ نرمی بولتے رہتے ہیں, تو اس میں جہالت کا پہلو ہے. علم تو پڑھ لیا جاتا ہے, میں نے پہلے کہا کہ مفتی تو ہم بن جاتے ہیں, عالم ہم بن جاتے ہیں, بات ہو جاتی ہے. علم پڑھنا قدوری ہدایہ پڑھنا اور چیز ہے, سینوں کو چیر کر عرفان ڈال دیا جانا یہ اور چیز ہے, وہ بلائی اور چیز ہوتی ہے اور کسب اور چیز ہوتی ہے. یہ اللہ اپنے فضل سے حضور کے صدقے جس کا شرح صدر فرما دیتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں, امام غزالی کتنی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں, پوری زندگی ان کی مناظروں میں گزری ہے. غوث اعظم کتنے بڑے بزرگ ہیں, پوری زندگی ان کی مناظروں میں گزری ہے. مختصر یہ کہ جمعے میں میں نے ساری تفصیل اس کی آپ کی خدمت میں پیش کر دی تھی. تو انسان کی زندگی نرمی اور سختی کے ساتھ ملی ہوئی ہے. اگر انسان بالکل نرم ہو جائے ہر جگہ تو وہ بے غیرت کہلائے گا, بے حیا کہلائے گا, اور انسان اگر ہر جگہ سخت ہو جائے تو وحشی اور درندہ کہلائے گا. تو انسان کی زندگی ان دونوں سے مرکب ہے. نرمی کے پہلو کی جگہ پر نرمی ہوتی ہے, سختی کی جگہ سختی ہوتی ہے. کیا جو گھر میں حیا اور رشتے کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں اگر بندہ نرمی سے کام لے تو وہ حیا دار شخص ہوگا, اور جہاں بچے سے شفقت اور محبت کی بات ہے وہاں لاٹھی اٹھا کر پھر لے تو کیا اس کو انسان کہا جائے گا؟ نہیں. انسان کی زندگی کے اندر نرمی کے پہلو بھی ہے, سختی کے پہلو بھی ہے. کسی ایک پہلو کو ہی تمام کہہ دینا یہ جہالت ہے, دین سے دوری ہے. نہ پورا دین نرم ہے اور نہ ہی پورا دین سخت ہے. جس کی جہاں ضرورت ہے وہ بات پیش آتی ہے. اب میں آپ کی خدمت میں بار سرز کر رہا تھا, اگر میں سمجھا چکا ہوں آپ کو, اگر تو انسان کی زندگی فطرت, کیونکہ یہ قرآن کا ربط ہے نا, میں اس لیے آپ کو کہہ رہا تھا. آج تو سمجھا رہا ہوں, آئندہ اس چیز کو نہیں ذکر کروں گا, اس لیے تاکہ آپ اس کو جوڑ کر خود ہی اپنی محنت کر کے آئیں, تاکہ تسلسل کے ساتھ ہم قرات و سماعت کے اندر اس چیز کو لے کر چلیں. ایک بات, انسان کی زندگی جس چار پلر پر استوار ہوتی ہے وہ تو آپ جان چکے ہیں, لیکن اس کے اندر پھر چار چیزیں فضیلت کی ہوتی ہیں. چار چیزیں انسان کی زندگی میں, یہ میں نقطہ صوفیہ سے پیش کر رہا ہوں, اور وہ واقعہ رہ گیا, اس کو دو جملے میں پیش کر دوں آپ کے سامنے. کہ جب شہاب الدین سہروردی غوث اعظم کے پاس آئے تو غوث اعظم نے ان کو دیکھ کر مسکرایا, کہا یہ آپ کے چچا کیا کہتے ہیں کہ بہت جھگڑے والی تقریریں کرتے ہو, بہت سخت تقریریں کرتے ہو. شہاب الدین سہروردی پورے سلسلے کے بانی ہیں کہ نہیں؟ تو یہ جو تقریریں کر رہے تھے گناہ کا کام کر رہے تھے؟ اگر گناہ کا کام کر رہے تھے تو سلسلے کے بانی کیسے بن گئے؟ دراصل جو غوث اعظم دیکھ رہے تھے وہ شہاب الدین سہروردی نہیں دیکھ رہے تھے. تو علم پڑھنے کے بعد کسی ماہر متبحر کی خدمت میں بیٹھا جاتا ہے اور اسے دین کو سمجھا جاتا ہے کہ حضور چھری تو میں نے خرید لی ہے, اب اس کے چلانے کے آداب آپ سکھائیں گے. اب ذرا اس تسلسل کو سنیے گا. میں پہلے عرض کر دوں, ہم سب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں, ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز. ہم سب اللہ کی رضا کی متمنی ہیں. اس وقت جہاں میں جرح کی بات کر رہا ہوں گا وہاں سے میری مراد نہ کوئی بزرگ ہوگا اور نہ کوئی شخصیت ہوگی, ہمارا خود نفس ہوگا. اس بات کو ذہن رکھ لیجئے, اس سے زیادہ میں کوئی تشریح نہیں کر سکتا. کوئی ناراض ہو تو اس کی مرضی, جو خوش ہو تو اس کی مرضی. اس وقت ہم اپنے نفس کا محاذبہ کرنے کے لیے ایک فرضی باتیں کر رہے ہیں, مخاطب کر کے کر رہے ہیں. کوئی کسی کے وجود پر اس بات کو چسپا نہ کرے. ایک بات اس لیے کہ یہاں پر ہم ابھی عوام کی سطح سے اٹھ کر خواص کی طرف جا رہے ہیں, عوام کی سطح سے اٹھ کر خواص کی طرف جا رہے ہیں. اور الحمدللہ میرا تو یہ حسن ظن ہے کہ میں عام لوگوں کے سامنے درس نہیں دے رہا, میں انتہائی ذہین فطیر اور مدبرین لوگوں کو درس دے رہا ہوں کہ جن کو ہر بات کی کلی کھول کر سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. میں اس وقت لیاری میں بیٹھ کر کسی سادہ شخص کو جو دن میں گویا کہ جانور پر بیٹھ کر مزدوری کرتا, میں اس کو نہیں درس دے رہا. میں یہاں پر ان کو درس دے رہا ہوں جو نظم و نثر اور دین کی تعلیم کے تمام گوشوں کو سمجھتے ہیں. میرے دوستو, جب شہاب الدین سہروردی سیدی غوث اعظم کے دربار میں آئے, غوث اعظم نے فرمایا کس چیز سے زیادہ شغف ہے, پڑھتے تو کئی فنون ہو لیکن دل کس چیز میں لگتا ہے؟ تو کہنا کہ حضور, علم کلام میں زیادہ دل لگتا ہے, مناظروں کا زیادہ شوقین ہوں, اس میں لگتا ہے. غوث اعظم نے کہا پھر کیوں آئے ہو یہاں پر؟ تو کہا کہ حضور نصیحت کے لیے آئے ہو. حالانکہ غوث اعظم پہلے بصرہ اور کوفے کے اندر کیا کر چکے ہیں وہ کہنے تو طالبین آپ دیکھ سکتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر کی خلافت پر جو آپ نے کام کیا ہے اور پوری اہل سنت کو جو تحفظ کیا ہے وہ غوث اعظم کی سیرت میں آپ مجھ سے سن چکے ہیں یا کئی کتابوں میں پڑھ بھی لیجئے گا. آپ نے فرمایا کہ تم محبت کرتے ہو علم کلام کے فن سے. علم کلام کے فن عقیدے کا فن ہے, اس میں مکالمہ بہت ہوتا ہے, بحث بہت ہوتی ہے, اس لیے اس کا نام ہی علم کلام رکھ دیا گیا ہے. اس لیے اس فن کا نام ہی علم کلام رکھ دیا گیا ہے. فرمایا میرے پاس کیوں لائے ہو ابو نجیب اس کو؟ کہا حضور نصیحت فرمائے. کہا نصیحت کر دوں؟ کہا ہاں. کہا بیٹا وہ علم حاصل کرو جو دنیا میں بھی تجھے فائدہ دے اور آخرت میں بھی تجھے فائدہ دے. حضرت شہاب الدین سہروردی نے کہا کہ حضور وہ کون سا علم ہے؟ فرمایا علم تصوف پڑھو. اور علم تصوف ایسا نہیں جو ایرا گہرا تو خیرا پڑھے, اس کے لیے ایک متبحر عالم پہلے ہونا ضروری ہے. یہ سب کو نہیں فرما رہے غوث اعظم, یہ شہاب الدین سہروردی کو فرما رہے ہیں جو خود بہت مضبوط عالم ہے. اگر ایک بندہ بازار سے دو روپے کی کتاب اٹھا کر یہ داتا صاحب کی کشف المحجوب لے کر بیٹھ جائے اور اس کو شرعی علم نہ ہو تو وہی داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میری یہ کتاب وہ پڑھے گا جس نے قرآن و حدیث کو پہلے سمجھ چکا ہو, کیونکہ میری کتاب اتنی گئی گزری ہے کہ جاہل آدمی پڑھ لے. میں ایک بات کرتا ہوں آپ سے, چلے آپ مجھے بتائیں, آپ نے دینی معاملے میں کوئی کتاب لکھی بڑی تحقیق کے ساتھ اور میں نے اعلان کر دیا کہ آؤ کیلا بیچنے والوں, ٹماٹر بیچنے والوں, سبزی بیچنے والوں, آؤ یہ لو یہ حضرت صاحب نے کتاب لکھی ہے, دوسرے دن آپ مجھ سے آگے کہیں شاہ صاحب آپ نے میری توہین کر دی ہے کہ میری کتاب ان لوگوں کے پڑھنے لائق تھی کہ آپ نے ان سے پڑھوایا. کاش آپ کسی پروفیسر کو دیتے, کسی عالم کو دیتے تو میری کتاب کا مقام ہوتا. تو غوث اعظم یہ امام غزالی کی کتابیں ایسی ہیں, کہہ رہے کہہ رہے ہیں تو خیر پڑھے. میں نے کہا ہم اپنی کتاب کے لیے ڈھونڈتے ہیں کہ کسی علمی شخصیت کو دی جائے اور ان بزرگوں کی کتاب اٹھا کر ہر ایرے کہہ رہے تو خیرے کو بانٹ دیا جائے, یہ ان کا فن ہی نہیں ہے, یہ ان کا فن ہی نہیں ہے. اس لیے امام مالک نے فرمایا ومن تصوف اول میں تفق فقط پزندک, جس نے فقہ نہ پڑھا, شریعت جس نے نہیں پڑھی اور وہ صوفی پڑھنے کے پیچھے لگ جائے گا تو زندیق اور بے دین ہو جائے گا, اور جس نے شریعت پڑھ لی ہے اور ابھی صوفی نہیں بنے گا تو سخت گناہگار ہو جائے گا. ومن جمع بینہما فقط تحقق, جس نے شریعت اور تصوف دونوں کو پکڑ لیا وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا. تو یہ جو غوث اعظم کہہ رہے ہیں یہ سب کے لیے نہیں کہہ رہے, شہاب الدین سہروردی کو کہہ رہے ہیں کہ علم تصوف پڑھو, اس کا فائدہ میرے شہاب الدین تمہیں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. کہتے ہیں میں اٹھ کے چلا گیا, نصیحت سیدی غوث اعظم کی تھی قبول کی لیکن دل اس طرح نہ ہوا. اور غوث اعظم نے ساتھ میں یہی کہا تھا کہ اس طرف آ جا تو آسانی ہے ورنہ تھک جاؤ گے, دماغ تھک جائے گا, طبیعت سست ہو جائے گی, جب بہت تیز بھاگو گے تو ایک جگہ تھک جاؤ گے, پیدل چلو گے تو منزل کو تم آرام سے پہنچ جاؤ گے. کہنے لگے وہی کیفیت ہوئی, دماغ تھک گیا, دل تھک گیا. پھر میں حضور غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کرنے کا کہ حضور آپ نے درست فرمایا تھا, میں تھک گیا ہوں, اب اپنے دست پاک کو آگے کیجئے تاکہ میں اس پر مسافہ کروں اور اس کی دست بوسی کروں. سیدھے غوث اعظم کی دست بوسی کی اور علم تصوف پر اپنے اوپر نافذ کیا. پھر اپنے مریدین کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنو, علم شریعت پڑھنے کے ساتھ ہی دل میں ایک تکبر کا پودا اگ جاتا ہے. یہ علم شریعت کا مذاق نہیں اڑا رہے, یہ علم شریعت کے اصل حسن کو بیان کر رہے ہیں. تلوار اگر بغیر خول کے رکھی جائے تو وہ خود کو بھی چبھ سکتی ہے, کسی اور کو بھی چبھ سکتی ہے. فرمایا علم شریعت جب پڑھ لیا جاتا ہے تو دل میں تکبر کا بیج اگ جاتا ہے, سبحان اللہ. اور علم تصوف کی تلوار اسے جڑ کے کاٹ کے رکھ دیتی ہے, علم تصوف کی تلوار اسے جڑ سے کاٹ کے رکھ دیتی ہے. فرمایا اس لیے بندے کو عالم ہونا بھی ضروری ہے اور صوفی ہونا بھی ضروری ہے. محض شریعت کا عالم رہے تب بھی وہ مراد کو صحیح نہیں پہنچ پائے گا, اور محض صوفی بننے کے پیچھے نکل جائے تو بالکل وہ گمراہ ہو جائے گا. اس لیے کہ اس کے پاس تو شریعت کا علم ہے, یہ کبھی تو جڑ سکتا ہے, اور جس کے پاس شریعت کا علم ہی نہیں ہے اس لیے کہ, اور میں بتا دوں یہ جو میں صوفی اور شریعت کی بات کر رہا ہوں اس میں ایک نقطہ اور آپ کو دے دوں, یہ دونوں ہم پلہ نہیں ہیں. تصوف جو ہے وہ شریعت کے تابع ہے, تصوف جو ہے وہ شریعت کے تابع ہے, شریعت جو ہے وہ تصوف کے تابع نہیں ہے. کیونکہ تصوف کہتے ہیں عمل کو, تصوف کہتے ہیں عمل کو, شریعت کہتے ہیں علم کو. فاضل بریلوی سے سوال ہوا کہ علم افضل ہے کہ عمل افضل ہے؟ اگر ایک شخص علم رکھتا ہے اور عمل نہیں کرتا, فرمائے وہ الگ نحوست ہے, لیکن علم اپنی جگہ پر افضل ہے. جو علم حاصل کر کے خود عمل نہ کرے اس کی مثال اس چراغ کی ہے جو خود جل رہا ہے لیکن لوگوں کو روشنی دے رہا. جو خود چراغ دیکھیں, موم بتی آپ جلائیں تو وہ جل جل کے خود پگھل رہی ہوتی ہے, اس کو خود کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اس سے, لیکن لوگ اس سے روشنی حاصل کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر یہ سوال کیا جائے کہ عمل افضل ہے یا علم افضل ہے, ان دونوں کی مطابقت کے حوالے سے, دونوں کو جدا کر کے پوچھیں گے تو کچھ نہیں, دونوں کو ملا کر پوچھیں گے کہ ان دونوں میں افضل کون ہے, یعنی حضرت ابراہیم بھی نبی ہیں سرکار بھی نبی ہیں, ان دونوں میں افضل کون ہے؟ تو جس طرح ایک کو افضل کہنا تو دونوں میں سے کسی کی گستاخی نہیں ہے, اسی طرح علم اور عمل کی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ علم اور عمل میں بڑی چیز کون سی ہے. تو تمام علماء نے کہا کہ عمل سے بڑا علم ہے, اس لیے کہ دو سے بڑا ایک ہوتا ہے. اس لیے کہ علم نہیں آئے گا تو عمل کیسا کرے گا؟ اور شیخ سعدی فرماتے بے علمی نا توا خدا را شناخت, کہ بے علم آدمی میں تو طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ خدا کو پہچانے. تصوف تو معرفت کا نام ہے, جب علم ہی نہیں آیا تو معرفت کہاں سے آ جائے گی؟ اور آخری بات یہاں پر میں یہ پیش کر دوں کہ شریعت الگ چیز ہے, طریقت الگ چیز ہے, یہ جملہ ہی بھی کفریہ ہے. یہ جو الگ الگ ہے نا, یہ عام طریقت والے شریعت, یہ جملہ ہی, اس لیے کہ اگر اس کو شریعت کا متضاد لیا جائے تو جو چیز شریعت کے متضاد ہو, رات کے متضاد دن ہے, دن کے متضاد رات ہے, اگر شریعت سے تصوف کو متضاد لیا جائے تو شریعت کا متضاد کفر ہے, شریعت کا متضاد کفر ہے. تصوف شریعت سے جدا نہیں بلکہ شریعت پر عمل کا نام ہے, جس طرح کہ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ اقبال نے یہی بات پیش کی تھی کہ طریقت چیز اے والا صفات شریعت را دیدن بآماق حیات, کہ شریعت طریقت کیا ہے جناب والا, طریقت چیز اے والا صفات شریعت طریقت کیا ہوتی ہے جناب والا آپ جانتے ہیں؟ فرمائے ایک ہوتا ہے شریعت کو ظاہر سے دیکھنا, یعنی آپ کتاب کو ظاہر سے دیکھتے ہیں, ایک ہوتا ہے دل سے دیکھتے ہیں. فرمایا طریقت اس کو کہتے ہیں کہ شریعت کو دل سے دیکھا جائے, شریعت کو دل سے دیکھا جائے. نماز اللہ کہہ رہا ہے پڑھو, تم اپنے ہیت ظاہری کے ساتھ نماز میں جھک گئے, اگر دل بھی ساتھ میں جھکتا رہا تو تم صوفی ہو چکے ہو اور اب تم طریقت کی راہ پر آ چکے ہو. یہ ہے اصل میں طریقت, یہ جدا کا نام نہیں, اس لیے کہ مغز کے اندر پہنچنے کے لیے کئی چھلکے اتارے جاتے ہیں, تو یہ چھلکا در چھلکا ہے, اوپر کا جو خول ہے اسے شریعت کہتے ہیں, اس سے جب بندہ عمل کر کے گزرتا ہے تو طریقت آ جاتی ہے, طریقہ جب پتا چلتا ہے تو خدا کی معرفت مل جاتی ہے, جب معرفت مل جاتی ہے تو یہی انسان کی حقیقت ہے. تو یہ متضاد چیزیں نہیں, ایک ہی چیز کا نام ہے. قرآن مجید برہان رشید نے سورۃ النساء کا جو خلاصہ پیش کیا میں عرض کر رہا تھا, وہ چار چیزیں جس پر انسان کی بنیاد ہے, اور آخر میں چن لیجئے کہ چار چیزیں جو انسان کی فضیلت سے تعلق رکھتی ہے. ایک ہے علم, اس سب کا خلاصہ پوری انسان کو ٹٹول کے دیکھیے, یہ چار چیزیں نکلتی ہیں دونوں حوالوں سے. فضیلت کے چار پہلو ہیں انسان کی زندگی کے اندر, ایک علم, دوسری شجاعت, علم شجاعت, اور تیسری عادل, اور چوتھی حیا. یہ چار چیزیں, ایک چیز بھی انسان میں کم ہو جائے وہ فضیلت یافتہ نہیں ہو سکتا. ایک انسان بہت علم والا ہو لیکن ڈرپوک ہو, جب اسے کہا جائے آؤ اللہ کی راہ میں نکلے تو کہتے نہیں یہ نکل جائے میں بیٹھتا ہوں, تو اس نے فضیلت نہیں پائی, اس نے فضیلت نہیں پائی. حضور نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے کبھی نکلا نہ ہو, نہ کبھی اس کے نفس نے اسے جان دینے کے لیے ابھارا ہو, سرکار فرماتے بھلے وہ نمازی ہو لیکن منافق کی موت مرے گا. اس لیے بندے کو ہما وقت اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے, جان دی ہوئی اسی کی تھی,
حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوگا. غالب نے یہاں پر ایک بڑی پیاری بات کی تھی کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. یعنی جب تک بندہ اللہ رب العالمین پر اپنا تن من دھن ہر شے قربان کرنے کی بات کامل نہ کر دے تو جناب دین کامل نہیں ہو سکتا. اسی کو اقبال نے نام نہاد صوفی اور مولویوں کو پکڑ کر ہلایا ہے اور کہا ہے کہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. یہ جو فقر کا لبادہ ہے یہ صرف لوگوں کو گھیرنے کے لیے ہے. اگر فقر ہے تو آؤ پھر خدا کی راہ میں کبھی گردن کٹانے کا جذبہ بھی رکھو. یہ پیسہ ہے تو لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ہے. اگر پیسہ عثمانی ہوتا تو دے کر بھول جاتے، نام اس پر کبھی قائم نہ کرتے، پرچی نہ بھیجتے کبھی، میرا نام بھی ممبر پر لے، میں نے 5 لاکھ روپے دیے تھے، 1 لاکھ روپے دیے تھے. وہ کہتا ہے جی میں نے دے دیا اللہ کی راہ میں. میں نے کہا مثلا مثال کے طور پر کہ سیٹ صاحب آپ نے اللہ کی راہ میں آج 2 روپے دے رہے ہیں، گزشتہ سال تو آپ نے 2 لاکھ روپے دیے تھے. تو دیکھیں جیسا بندہ خدا کو چاہیے تو وہ جواب دیتا ہے کہ حضرت 2 لاکھ اور 2 روپے کے عدد کو تو آپ نے خاص کیا، جب میرے حالات اچھے تھے تو میں نے 2 لاکھ روپے دیے، اب میرے ظاہری حالات میری کیفیت ہے اور اللہ کی حکمت میرے لیے بہتر ہے، میرے لیے ظلم مزمحل ہو گئے، میں نے 2 روپے دے دیے. جس نیت سے 2 لاکھ روپے دیے تھے اسی نیت سے 2 روپے دیے ہیں، گنتی آپ گنتی رہیں، دونوں صورتیں میری اللہ کے لیے تھی. تو یہ ہے دولت عثمانی جس کو اقبال نے جھنجھوڑا ہے. اقبال نے جھنجھوڑا ہے. تسبیحات پڑھنے والے کبھی اقبال کو بھی پڑھ لیا کریں. اقبال کہتا ہے کہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ معزز تھے جہاں میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے ہو تاریخ قرآن ہو کر. تو علم ہے انسان کی خوبی کا بنیادی، بس شجاعت ہے، بہادری ہے یہ انسان کی زندگی اس کی فضیلت کا دوسرا بس، عدل ہے انصاف کہ جناب اگر تقریر ہم کر رہے ہوں جو میرا ہاتھ چمنے والا اگر اس نے غداری کر دی تو میں اس کا پردہ ڈھانپتا رہوں. تو کسی نے کہا شاہ صاحب علم بھی آ گیا، عدل بھی آ گیا، علم بھی آ گیا، شجاعت بھی آپ میں آ گئی، عدل آپ میں نہیں آیا. آپ ایسے نہیں ہیں کہ آپ کو اچھا کہا جائے یا سلام کیا جائے. تو حق یہ کہ میں کہوں گا بالکل تم نے ٹھیک کہا. انسان کی زندگی میں جب تک یہ 4 چیزیں پیوستہ نہیں ہوتی ہے، راسخ نہیں ہوتی ہے، وہ انسان تو ہو سکتا ہے پیشوا نہیں ہو سکتا، وہ لیڈر نہیں ہو سکتا، وہ قائد نہیں ہو سکتا، وہ بزرگ اور رہبر نہیں ہو سکتا، وہ امام اور مقتدا نہیں ہو سکتا، وہ فرما روا نہیں ہو سکتا، لوگوں کی عقیدتوں کا مرکز نہیں ہو سکتا. لوگوں کی عقیدتوں کا مرکز مقتدا، مرشد، پیر وہ ہو سکتا ہے جس میں علم بھی ہو، شجاعت بھی ہو، عدل بھی ہو اور حیا بھی ہو، اور وہ میرے غوث اعظم ہیں. نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. تو حضور سیدی غوث اعظم قدس سرہ العظیم اس کی ایک جامع مثال تھی. میں کس کی مثال آپ کو دیتا، ایک جامع مثال تھی میں نے آپ کی خدمت میں گویا کہ پیش کر دی. یہ 4 چیزیں مقتدا میں ہونی چاہیے اور یہ ضروری ہے کہ مقتدا میں ٹٹولی جائے یہ 4 چیزیں، اس لیے کہ یہ 4 چیزیں قرآن کے اصول سے ہیں. اب پہلی جو 2 چیزیں تھی، علم اور بہادری، اس کا ذکر آل عمران میں ہو گیا. آل عمران آپ اٹھا کر دیکھیں، اس میں 2 ہی چیزوں پر بحث ہے پوری آل عمران کے اندر. علم 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 حاصل کرو، علم کی یہ شان، علم کی یہ برکت، شجاعت، اللہ کی راہ میں نکلو، اس طرح لڑو، اس طرح جم کر کھڑے ہو جاؤ. علم اور شجاعت یہ پورے سورہ آل عمران کا خلاصہ ہے. سورۃ النساء میں اگر آپ آ جائیں گے تو عادل ہے، عادل ہے، انصاف انصاف، جو درس ہم کر رہے ہیں ابھی کیونکہ گھریلو زندگی سے متعلق ہے تو یہ انسان کی دوسری فضیلت کا موضوع ہے. تو میں اس کو ہی 2 کو لے کر بیٹھ جاتا اور 2 رہ جاتے، اس لیے یہ ملا کر بول رہا ہوں تاکہ انسان کی فضیلت کے سارے گوشے تمام ہو جائے. علم اور شجاعت یہ اللہ رب العالمین نے فضیلت کے پہلو آل عمران میں بیان کر دیے ہیں، اور عادل اور پارسائی، عفت اور حیا، اس پہلو کو اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء میں بیان کر. تو یہ وہ ربط ہے ان دونوں صورتوں کا، اور یہ تعلق ہے، یہ وہ احساس ہے. یہ جو 4 باتیں میں نے پیش کی ہے، میں بھی اپنے نفس سے وعدہ کرتا ہوں، اپنے آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ بھی وعدہ کریں کہ سونے سے پہلے اپنے ضمیر میں اس کی تکرار کریں گے. آپ تکرار کریں گے، طبیعت کو جس طرف بندہ لگائے گا نا تو اس میں اسی طرف کی آواز آئے گی. طبیعت کو بندہ جس طرف لگائے گا اس طرف کی آواز آئے گی. اقبال نے جب امت کو بالکل سست دیکھا، نڈھال دیکھا، تو اس نے بظاہر الفاظ میں جھاڑا لیکن دعا بڑی خوبصورت دے دی. اس نے کہا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کرے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کرے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. سمندر وہ خوبصورت ہوتا ہے جو جوش مار رہا ہوتا ہے، اور جو سمندر سو جائے اور اس پر سناٹا طاری ہو جائے تو وہ سمندر گویا کہ بندہ دیکھ کر اس سے کوئی درس حاصل نہیں کرتا، لیکن سمندر کی طغیانی اور اس کی طوفان کو دیکھ کر انسان اپنے لیے کیفیت لیتا ہے۔ تو اسی بات پہ اقبال نے کہا ہے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کرے کہ تیری بحر کی موجوں میں استراب نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اقبال اس اعتبار سے بہت بڑے معلم بھی ہیں، بہت بڑے معلم بھی ہیں اور صوفیوں کے ترجمان بھی ہیں، اس لیے میں ان کو ملا کر پیش کر رہا ہوں۔ یہ بنیادی باتیں آپ نے سن لی، اب دو جملے سورت کے حوالے سن لیجئے، پھر ہم اس کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم۔ چار چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، ذہن میں رکھ لیجئے، علم، شجاعت، عدل اور حیا۔ یہ حکمرانوں میں ہیں ہمارے، یہ مقتدا میں ہونا ضروری ہے۔ ہم ان کو مقتدا مانتے کب ہیں؟ مقتدا وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے مقتدی کا دل بھی اس کی محبت میں جھک رہا ہو، ہاں جو جھک رہا ہو۔ اس چار وصف کے کامل میرے آقا ہیں، اس چار وصف کے کامل میرے آقا ہیں۔ اسی لیے حضور مفتی احمد یار خان کہتے ہیں کہ سر سوئے حرم جھکا دل سوئے مصطفیٰ، سر سوئے حرم جھکا دل سوئے مصطفیٰ۔ ارے دل کا خدا بھلا کرے یہ نہیں اختیار میں، دل کا خدا بھلا کرے یہ نہیں اختیار میں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اے لوگو، او جھگڑے کے پہلو کو ہوا دینے والو، فتنہ کرنے والو، فتنے لگانے والو، سن لو اس بات کو، اللہ سے ڈرو، وہ تمہارا رب جس نے تمہیں ایک آدم سے پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں ایک آدم سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی آدم سے ان کی بیوی سیدہ ہوا کو پیدا کیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اسی سے، انہی دونوں سے اللہ رب العالمین نے کثرت سے مردوں اور عورتوں کو دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ یہاں سے یہ بات پتا چلی کہ حضرت آدم، اگر آگے میں ساری بحث کو لاؤں گا اور ابلیس کی ساری شرارت کے پول انشاءاللہ ہم کھولیں گے۔ آدم علیہ السلام ہمارے والد ہے، کو اپنے باپ کے لیے غیرت نہیں کرے گا تو پھر اس کو کون صحیح بول سکتا ہے؟ تو یہ تو ہمارے والد کے ساتھ اس نے گویا کہ یہ کام کیا ہے، اور غیرتی بیٹے کا تو یہ تقاضا ہوتا ہے کہ جو باپ کا دشمن تو وہ ہمیشہ اس کا دشمن۔ تو اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو شیطان ہمارا دائمی دشمن ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے والد حضرت آدم کا دشمن ہے، حضرت آدم کا دشمن ہے۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ لوگوں، آپس میں لڑائی جھگڑا مت کرو، ہم نے تمہیں آدم سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام سے ہم نے ان کی بیوی کو پیدا کیا اور ان دونوں سے سارے مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا۔ یہاں سے خود اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کی پارسائی کا جواب دے دیا کہ آدم اگر دانا نہ بھی کھاتا تب بھی ہم اسے دنیا میں بھیجتے۔ یہ نہ سمجھو، یہاں پر اس جگہ پر ایک مقررہ ہے فرد ہاشمی، اس کی تقریر میرے پاس ہے، اس نے حضرت آدم کی اتنی سخت توہین کی، کہا کہ حضرت آدم کو جب جنت سے نکالا گیا تو کہا گیا کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ میں نے کہا بے آبرو آپ ہو گئی ہوں گی، حضرت آدم علیہ السلام خدا کے معزز بندے ہیں، ان کو بے آبرو کہنا شدید کفر ہے، تجدید نکاح بھی ہے، تجدید ایمان بھی ہے، اور یہ گھٹیا شعر لا کر سیدنا آدم کے بارے میں کہنا کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کس کا درس سننا چاہیے، اور میں نے کہا تم درس اللہ کے اور اس کے رسول کا سن رہے ہو، تو جو اللہ اس کے رسول کو بے آبرو کر کے کہے تو جناب اس کا درس سننے کے لیے آپ جاؤ گے تو تم اس سے محبت کرو، ہم نے تو اللہ اس کے رسول سے محبت کرنی ہے جی۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ انہوں نے کتنی بڑی پگڑی پہنی ہے اور کیا پہنا ہے، اور جبہ پہنا ہے، قبہ پہنا ہے، کیا تقریر۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی منشور ہمارے منصب کا بیان ہو رہا ہے، تعریف اللہ رسول کی ہو رہی ہے، تو پھر کوئی بھی کرے تو ہم اس کا درس سن لیتے ہیں، اور گستاخی پھر کوئی کرے تو ہمارا قریب بھی ہو تو پھر ہم اس سے دامن چھڑا لیتے ہیں، اس لیے کہ یہی ایمان کا تقاضا ہے اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اس سے اللہ نے اس نتیجے کو بیان فرما دیا، آگے بات آئے گی کہ حضرت آدم اگر دانا نہ بھی کھاتے تب بھی اللہ رب العالمین آپ کو زمین پر بھیجتا، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے، اور یہ اس کا علم ازلی تھا کہ لوگ بڑھیں گے۔ آدم کو جب خلافت دے دی گئی تو تنہا آدم کو خلافت دینے کا کیا فائدہ نکلتا تھا؟ آدم کو خلافت دے کر رہتی دنیا تک خلافت کو باقی رکھنا تھا، اور ایک آدم میں سارے آدمی تھے اور ایک آدم میں سارا عالم تھا، اس کو نکالنے کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو زمین پر بھیجا ہے۔
وہ دانے والی بات بھی انشاءاللہ آگے آئے گی. اور میں حضرت آدم علیہ السلام کا تہدی سے نعمت کے لیے کہتا ہوں سچا خادم اور غلام اور ان کے اولاد میں ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے انشاءاللہ میں اس شعر کا منہ توڑ جواب علمی انداز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام وہ ہیں کہ دانا کھا لیا انہوں نے پھر بھی خدا ان سے راضی ہی رہا, خدا ان سے راضی ہی رہا, اس لیے کہ وہ دانا کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے یہ تو اللہ کو پہلے سے پتا تھا اور اللہ نے اس کے باوجود ان کو خلافت عطا فرمائی تھی. تو یہ بے آبرو ہو کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, ایک دفعہ لا حول پڑھ لیں اس پر, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, کہ بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. معاذ اللہ, یہ اگر کسی بزرگ کے لیے کہا جائے تو اس کا مرید برداشت نہ کرے, باپ کے لیے کہا جائے تو بیٹا برداشت نہ کرے, تو یہ حضرت آدم کے لیے ہم کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ مولا کریم ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما اور ہمیں سیدنا فاروق اعظم کے ایمان کی خیرات عطا فرما. فرمایا کہ لوگوں ہم نے تمہیں آدم سے پیدا کیا اور آدم سے ہم نے ان کی بیوی کو پیدا کیا اور ان سے ہم نے کثیر مرد اور عورتوں کو پیدا کیا. اور فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, اور اللہ سے ڈرو جس کے سبب تم ایک دوسرے سے سوال کرتے رہتے ہو, اور وَالْأَرْحَامَ, اور رشتے داروں سے تم قطع تعلق کرنے سے ڈرو. اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا, بے شک اللہ رب العالمین تم پر نگہبان ہے. تم یہ مت سمجھو کہ رب تم سے غافل ہے, رب تم پر اچھی طرح سے نظریں لگائے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں گھریلو انداز کو کتنے خوبصورتی سے سمجھایا گیا ہے, ڈرا کر کس طرح سمجھایا گیا ہے کہ تم آدم علیہ السلام کی اولاد ہو, اللہ رب العالمین نے پہلے بتایا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے, ایک پھر تم آدم علیہ السلام کی اولاد ہو, دو تو اس تمام باتوں کا نتیجہ کیا نکلا کہ معاشرتی زندگی مسرتوں سے خوشی سے, انسان کی معاشرتی زندگی فیملی زندگی تمام مسرتوں سے خوشیوں سے جب لطف اندوز ہو سکتی ہے جب خاندان کے سارے افراد میں باہم پیار ہو. جب تک باہم پیار تمام افراد خاندان کے افرادوں میں باہم پیار نہیں ہوگا تو زندگی کی لطف اور زندگی کی مسرتوں سے وہ خاندان وہ معاشرتی زندگی لطف اندوز نہیں ہو سکتی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے پیار کو پھیلانے کے لیے رکھنے کے لیے صلح رحمی رواداری اور حسن سلوک کی اہمیت کو یہاں پر گویا کے بیان کیا. اور کتنے خوبصورت انداز میں جس کو آپ لاجیکل نتیجہ کہہ لیں تو میں کہتا ہوں کہ بے جانا ہوگا, دو اصولوں میں پوری انسان کی زندگی کو سمیٹ دیا. فرمایا تم آپس میں لڑ کیسے سکتے ہو, تم آپس میں قطع تعلق کیسے کر سکتے ہو, یہ ہمارا حق تم پر ہے, جبری نہیں ہے, یہ تمہارا فطرتی حق ہے. تم ایک دوسرے سے بھائی بھائی دشمن نہیں ہو سکتے, تم ایک دوسرے کے قطع تعلق رشتے دار نہیں کر سکتے. فرمایا کیوں نہیں؟ فرمایا بنیادی پہلو ہے دو وجہ سے. پہلی بات یہ کہ یہ نہیں کہ تمہارے والد کا خدا اور ہے تمہارا خدا اور ہے تو تم آپس میں لڑ جھگڑا تم نے شروع کر دیا, اور تمہارے چچا کا خدا اور ہے تو چچا کی اولاد کا خدا معاذ اللہ اور ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. بلکہ جب سب کا خدا ایک ہے تو اس میں مساوت آ گئی, محبت آ گئی. اختلاف کہاں رہا؟ اختلاف کہاں رہا؟ کتنے پیارے انداز میں قرآن نے سمجھایا سو اخوت معاشرتی زندگی کو. فرمایا دو پہلو کو انسان سمجھ لے سارے فتنے ختم ہو جائیں گے. فرمایا لڑائی تو وہاں ہوتی ہے جہاں اختلاف ہے. او انسان تم میں تو مساوت ہے, محبت ہی محبت ہے, یہ تو شیطان تم میں اختلاف ڈالتا ہے. جس دشمن کو تم پہچانو تمہاری فطرت میں اختلاف نہیں ہے, انتشار نہیں ہے, وہ کیسے ہو؟ تم تو ایک ہی رب کی مخلوق ہو, تو تم ایک ہی رب کے ماننے والے ہو تو اس کے حکم کو تم بجا لا رہے ہو, اور تم ایک ہی باپ کی اولاد ہو. دوسری نقطہ, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم, اے لوگو اللہ تمہارا خالق ہے اور پھر اس نے تمہیں خلق کیا ہے, من نفس واحدہ, ایک نفس کے ساتھ گویا کہ تمہیں پیدا کیا ہے. تو یہ دو بنیادی اصول اللہ رب العالمین نے اخوت اور رواداری کے جو بیان فرمائے ہیں کہ جب سب کا خالق اللہ ہے اور تم سب مخلوق ہو تو اس کے حکم کی تعمیل کرو اور اس کے حکم کی عدولی اور نافرمانی سے احتراز کرو, اور جب سب کا باپ ایک ہی آدم ہے تو آپس میں محبت ہو پیار کے ساتھ زندگی گزارو. اس ارشاد سے انسانی مساوت کا زبردست درس اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. اور یہ جو جتنی نسلی امتیازات تھی نا, بڑا چھوٹا, میں فلانے قبیلے کا تو میں فلانے قبیلے کا تو میں فلانے قبیلے کا, تم چھوٹے ہو میں بڑا ہوں, یہ سارے امتیازات کو اللہ رب العالمین کی جانب سے ضرب لگائی گئی, اور سارے خود ساختہ
تعظیم کے بت پاش پاش کر دیے گئے اور کہہ دیا گیا کہ تم میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، تم ایک ہی رب کے مخلوق ہو اور تم ایک ہی آدم کی اولاد ہو۔ ہاں کہیں آپ کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ پھر ہم سید کی تعظیم کیوں کرتے ہیں، نسب کی تعظیم کیوں کرتے ہیں، تو میں کہوں گا اتنی جلدی سوال ذہن میں مت لائیے گا، اس وقت ہم نسب پر گئے نہیں ہیں، ہم تو یہاں حسب کی بات کر رہے ہیں، اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے نسب پر حسب فوقیت رکھتا ہے، نسب پر حسب فوقیت رکھتا ہے۔ سید کی تعظیم تو بعد میں حسب کے بعد ہے، پہلے حسب درست ہو جائے تو پھر نسب درست ہو جاتا ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمت سے جب کسی نے پوچھا کہ حضور آپ نسب کو بڑا مانتے ہیں یا حسب کو بڑا مانتے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں حسب کو بڑا مانتا ہوں۔ پوچھا گیا حضور وہ کیسے، فرما دیکھو ہیرا جو ہے اس کا نسب پتھر ہے۔ کتنی پیاری مثال دی، ہیرا ہیرا ڈائمنڈ، ہیرے کا نسب کیا ہے، نسب کیا ہے اس کا، پتھر ہے، پتھر کی جنس ہے نا ہیرا، اس کا نسب پتھر ہے، لیکن اس نے حسب سے اپنے آپ کو ہیرا بنا لیا۔ تو فرمایا نسب کی تعظیم تو ہوگی لیکن اصل تقویٰ جو ہے ایمان ہے، اس کی بالادستی رہے گی۔ تو ایمان اور ایمان کے بعد نسب ہے، یہ اخوت کی بنیادی بات اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان کی ہے۔ انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم مزید آیات کہ اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کے جو مراحل اپنی قدرت کے حوالے سے بیان کیے ہیں، متعدد قرآن کی آیتیں انشاءاللہ اس درس میں آپ کی خدمت میں ہم شامل کریں گے، اور رشتہ داروں کے حقوق اور قطع تعلقی کا کیا منظر ہے، ذرا ذرا سی بات سے منہ موڑ لینا، اور اس میں اگر کوئی بڑا ہے تو وہ چھوٹے کو منہ لگانے کے لیے تیاری نہیں ہے، اگر ایک رشتہ دار امیر ہے تو دوسرے کو گھاس ڈالنے کے لیے تیاری نہیں ہے، اور دنیا کو بانٹتا پھرے۔ ایک حدیث پاک تو یہ ہے کہ جو اپنے رشتہ داروں کو محروم کر کے دنیا کو صدقہ کرے، خدا اس کے صدقے کو قیامت میں اس کے منہ پر دے مارے گا، اور اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں وہ صدقہ کئی گنا زیادہ اجر رکھتا ہے کہ جو رشتہ داروں میں سے تلاش کر کے پہلے قریب رشتہ دار کو دیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک پوری گیدرنگ فیملی، پورا نظام یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے گویا کہ بیان کیا گیا۔ لہذا اگر خواتین یا عورتیں یا مرد جو لگائی بھجائی کی عادت ہوتی ہے وہ بندوں میں تو بعد میں خدا کی دشمنی کو پہلے مول لے رہے ہیں، اگر وہ رشتہ داریوں میں پھوٹ ڈالتے ہیں اور گویا کہ گھروں کی زندگیاں برباد کرتے ہیں، اگر گویا کہ ننن ساس کا ذہن بھڑکا کر اپنی بھابھی کے لیے ایک پوری فضا کو گرم کر دیتی ہے، اور گویا کہ پورا نظام یا دوسری جانب سے یہ سارا موضوع ہو جاتا ہے، تو دنیا تو خراب ہوئی ہوئی نماز روزہ رکھنے کے باوجود آخرت بھی خراب ہے۔ اس لیے کہ یہ سارے حکم جو ہیں یہ اسی طرح فرض ہیں جس طرح کہ نماز فرض ہے۔ ایک وقت کی نماز کو چھوڑ دینا گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح قطع تعلق کر لینا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صلح کے تمام پہلو پر عمل پیرا فرمائے، اور اپنی زندگی کے تخلیقی مراحل کو اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز ان تمام چیزوں کو ہم آنے والے درسوں میں جاری رکھیں گے۔ آپ کی خدمت میں دعا ہے، خدمت میں عرض ہے کہ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں کہ جن جن حضرات نے ہمیں گویا کہ دعاؤں کے لیے کہا ہے، جو احباب ہمیں ملتے رہے ہیں اور جو دعائیں آپ کے دلوں کے اندر پنہا ہیں، ہمارے بھائی نے کہا شاہ صاحب آپ دور والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، قریب والوں کے لیے کریں۔ تو میں نے کہا جی جب دور والوں کے لیے بات ہو جاتی ہے تو قریب والے تو سب سے پہلے اس میں آ جاتے ہیں، کیونکہ عربی کا ایک مقولہ ہے الحق للقریب، الحق للقریب ثم للبعید، حق پہلے قریبوں کو ہوتا ہے پھر بعد میں ہوتا ہے۔ اگر ہم نے بعد والوں کو کہا تو یقیناً وہ بھی قریب آ گئے، قریب والوں کا پہلے ہے، لیکن یہاں پر قربت اور بعد تو ہے نہیں، یہاں تو قربت تو دامن مصطفیٰ کی ہے، مسافت کی تو نہیں ہے، یہاں مسافت کی تو نہیں ہے۔ اگر کوئی پڑوس سے آیا اس کا ذوق، اس کا طوطی ذوق عشق کی بلند ہمالیہ پر پرواز کر رہا تھا تو وہ 10 سال کے سفر کرنے والوں سے زیادہ برکت رکھتا ہے، اور ایک واقعی میں بہت دور سے آیا ہے اور ایک قریب سے آیا اس میں ذوق نہیں تھا، تو یقیناً جو دور سے آنے والا ہے وہ قریب والے پر فضیلت لے جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ظاہر کو نہیں دیکھا جاتا، دلوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کی کیفیات کی اصلاح فرمائے، ہمیں اپنے بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دل کو ہمارے بڑوں کے ادب کے لیے نرم فرمائے، اور ہمارے بڑوں کے دل کو بھی اللہ ہماری شفقت کے لیے نرم فرمائے۔ اس لیے کہ جانبین کی طرف سے چھوٹا ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، نہ ہم پر کوئی جبر ہو گیا کہ ہم بعد میں پیدا ہو گئے۔ جو بڑا میں بڑا ہوں میرا کہنا مان، تو میں آپ کا کہنا تو ضرور مانوں گا، لیکن آپ پر شفقت بھی فرض ہے۔ آپ نہ خدائی کے منصب پر پہنچے ہیں نہ نبوت کے منصب پر، ایک ہی صف میں آپ بھی کھڑے ہیں، اسی صف میں بھی کھڑا ہوں۔ بات آپ بھی خدا کی مانے میں بھی خدا کی مانتا ہوں، احترام وہی ہے جو اللہ نے بیان فرمایا ہے. اللہ ہمارے دل کو ان کے لیے، ان کے دل کو ہمارے لیے نرم فرمائے، ہماری گھر کی زندگی کو اللہ رب العالمین خوشگوار بنائے، اور معاشرتی زندگی کے جتنی خوشبو اور جتنی مسرتیں ہیں اللہ ہمارے گھر کے بچے بچے کو نصیب فرمائے، گھر کے انتشار سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، لڑائی جھگڑے سے ہمیں محفوظ فرمائے، توکل صبر استقامت سے اللہ رب العالمین ہمارا شرح صدر فرمائے، علم شجاعت عدل اور حیا اللہ رب العالمین یہ بنیادی فضیلتیں ہمارے دلوں میں پیوستہ فرمائے. یا رب العالمین ان تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور یہ گناہگار بھی اپنے دل میں جو جائز مراد رکھتا ہے مولا کریم اسے بھی اپنی بارگاہ میں مقبول فرما. اللہ رب العالمین اس درس کو استقامت کے ساتھ ہمیں آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.